Elbette Teala aleyhisselam ki azmet ve durud beni Muhammed ve Ali Muhammed. Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed Ali Muhammed ve Adil. Brother Nijin Mumina ka tazkira kiya jo ziyarat ki tashrif le ja rahe the unki sehat yabi ke liye tamam bimaron ki shifa ajul kamil ke liye aur tamam azadaron ne sayyidul shuhada ki جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جیسا کہ آج بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ دو اور مومنین شہید کیے گئے سب کی صحت و سلامتی کے لیے عزت و آبرو اور جان و مال کے تحفظ کے لیے اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال ہمیں پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ اس پرچم عزا کے سائے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے اس نے ایک بار پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے خداوند متعال کی دی ہوئی اس برکت اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال اس نعمت میں اضافہ فرمائے ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے ہمیں اپنی قبور کے اندر بیت کی زیارت سے مشرف فرمائے میدان حشر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس پرسے کی عرض کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد پروردگار عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے کوئی نعمت اس سے ہم کہہ سکیں کہ انسان کی انسانیت بنتی ہے انسان تمام دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل کرتا ہے ان میں کوئی نعمت عقل سے بڑھ کر شعور اور ارادے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اگر ہم جسمانی طاقتوں کا حساب کریں تو ہمارے پاس کوئی ایسی جسمانی طاقت نہیں ہے جو جانوروں سے بڑھ کر ہو ہمارے اندر اگر دیکھنے کی طاقت ہے سننے کی طاقت ہے سونگنے چکھنے کی بھاگنے دوڑنے کی یہ ساری طاقتیں ہم سے کہیں بہتر جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے ہم پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ جانور بھی انہی کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی انسان زندگی کے اندر اس بات کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ اس کی مثال کے طور پر نسل ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا قبیلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے آپ نے ایسی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی جس میں جانوروں نے دوسرے جانوروں سے جنگیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ قبیلے کی سرداری کو لے سکے. انسان بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں سے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے لڑتا ہے تاکہ کچھ اور انسانوں کے اوپر سرداری کا منصب اسے مل سکے. ان میں سے کسی چیز میں انسان کے لیے فضیلت نہیں بنتی. تو اب اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو جسمانی طاقتیں ہیں وہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور جو ہماری عادتیں ہیں ان میں سے بہت ساری عادتیں جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر میں دوسرے جانوروں سے فضیلت رکھ رہا ہوں، کس چیز پہ مجھے فضیلت ہے. اور جس چیز پر خدا نے مجھے فضیلت دی ہے اس سے بڑھ کر اہم سوال یہ ہوگا کہ خدا نے مجھے کسی چیز کے اوپر فضیلت دی ہے، آیا میری پریکٹیکل لائف میں بھی اسی چیز کو میں فضیلت دیتا ہوں، میں کس چیز کو فضیلت دیتا ہوں. بس دو سوال ہیں ہمارے پاس. ایک سوال یہ ہے کہ خدا نے کس چیز کو فضیلت دی ہے ہمارے ہم انسانوں کے اندر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس چیز کو خدا نے فضیلت دی ہے میں اس کو فضیلت دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. ان دونوں کے اوپر ہمیں سوچنا ہوتا ہے. پہلے ہم اس بات کو سوچ لیتے ہیں، خدا نے ہم انسانوں کے اندر کون سی چیز ایسی رکھی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ فضیلت کی بات ہے. میں نے عرض کیا ہماری جسمانی طاقتوں میں نہیں ہے، ہماری عادتوں کے اندر بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. تو ایک اور سادہ سی بات عرض کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرجہ. ایک اور چیز جو انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ میرے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے. اور چونکہ میرے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، جانوروں کے اندر نہیں ہے، تو اس خاطر مجھے فضیلت حاصل ہے. اس کے اوپر نہیں معلوم کتنی گفتگو کی جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مجلس کا عنوان ہوتا ہے اس میں ٹائم بہت محدود ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم لے کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں کہی نہیں جا سکتی. اس میں کیا جا سکتا ہے کہ ریفر کر دیا جائے کہ بھئی یہ چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اشارتاً کوئی بات کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہی ٹاپک کہ آیا ہم انسانوں کے پاس ارادہ اختیار ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے کیا؟ جو ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے. اگر تھوڑا سا غور کریں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اتنے بے ارادہ وہ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی ہے. سادہ ترین نشانی ہے، مثال کے طور پر آپ نے اب یہاں تو کم ہی دیکھا ہوگا لیکن بہرحال پاکستان ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے، تو آئے ہر جانور خودکشی کے لیے تیار نظر آتا ہے کیا؟ نہیں، جانور ٹھیک ٹھاک بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ اسی موقع پر روڈ کے سامنے آنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ احساس کرتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو. اچھا، یہ جو اس نے روکا ہے یہ بغیر ارادے کے روکا ہے کیا؟ اگر یہ بغیر ارادے کے روکا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کو کسی اور نے مثال کے طور پر دور سے کنٹرول کرتے ہوئے روکا. تو کیا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جانوروں کو کوئی دور سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کہ جانوروں کو کوئی دور سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خود جانور ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی روڈ کراس کرے گا یا نہیں کرے گا. اس نے ایک جذبہ اس کے اندر ہے، اس جذبے کے تحت یہ بھی کچھ فیصلے کرتا ہے. اب میں پھر کیا کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب ہے اگر اسی جذبے کے تحت میں اور آپ بھی فیصلے کریں تو یہ فیصلے بھی کوئی برتری نہیں دیں گے، وہ بھی پھر جانوروں کے برابر ہو گئے ہم. اچھا، وہ جب مثال کے طور پر ہم جانور کو کسی ایسی پوزیشن میں دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نہ مرے اور اپنی جان کو بچا لے، تو وہ کس جذبے کے تحت یہ فیصلے کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جان بچانے کے جذبے کے تحت. جان بچانے کے جذبے کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کروں صرف اس بات کے تحت کہ میری جان بچی رہے، تو اس میں کوئی برتری ہے کیا؟ نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں. کیوں؟ جانور بھی یہ فیصلے اس طرح سے کر لیتا ہے. اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، ایک اور مثال لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج. میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ کچھ دفعہ جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تاکہ کسی قبیلے کی کسی گروہ کی سرداری ان کو مل جائے. اچھا اس گروہ کی سرداری میں بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے انہیں, اور وہ جانوروں کے جذبات کے تحت وہ بینیفٹ ان کو مل رہا ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی گروہ کا لیڈر بنتا ہے تو اس کو شکار نہیں کرنا پڑتا, دوسرے شکار کر کے لاتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بعض اوقات اور بھی بہت ساری چیزیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس ریوڑ کے اندر جو دوسرے جانور ہیں ان سے یہ استفادہ کر سکتا ہے. تو اس بنیاد پر بھی وہ سرداری کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اچھا جب یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ اس میں ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے. اچھا ادھر جب جان خطرے میں پڑ رہی تھی تو اس نے اپنے آپ کو بچایا تھا, یہاں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا پھر؟ یہاں بھی تو جان خطرے میں پڑ رہی تھی. جب وہ کسی طاقتور جانور سے لڑنے جاتا ہے تو کیا ہمیشہ طے ہوا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جیتے گا؟ نہیں. کیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اگر میں ہار گیا تو میں مارا جاؤں گا؟ یہ بھی پتا ہوتا ہے اسے. پھر یہ کیوں لڑ رہا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی لذت اس کے سامنے ہوتی ہے, اس لذت کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی لذت کی خاطر جان خطرے میں ڈالے, اس میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. بس بہت ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا کام کیا اس نے, اگر اچھی نیت سے نہ ہو تو کوئی فضیلت نہیں ہے پھر اس کے اندر. مثلا ایک انسان قربانی دے رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کتنی بہادری کا کام کیا, اگر نیت اچھی نہیں ہے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر جان قربان کر رہا ہوتا ہے, جان خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے, نیت اچھی نہیں ہے, اس میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو پھر ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے, وہ چیز کون سی ہے جو فضیلت دیتی ہے؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اب تھوڑا سا رک کر ایک اور بات اس سلسلے میں اضافہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد عرائض اور آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کہ میں ایک کام کروں, چند نکات آپ کی خدمت میں اگلے چند دنوں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں, جس کو میں اور آپ انجام دیں گے انشاءاللہ خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. میری اور آپ کی جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائیں انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ہم انسانوں کے اندر ایک بات طے شدہ ہے, ہم میں سے کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا, ہم سب کامیابی لینا چاہتے ہیں. میں اس کے اوپر ابھی عرائض پیش کروں گا اور اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن دو نکات کم از کم کام کے حوالے سے جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور میں جو مجالس میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے جیسے انداز پہ لوگ نہیں پڑھا کرتے, ہمیں اس کا اندازہ رہتا ہے کہ ہم جس طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پڑھا کرتے ہیں, اب تو کافی مدت ہو گئی, اس طرح سے معمولاً لوگ نہیں کرتے, تھوڑا سا انداز تبدیل ہوتا ہے. اور ہم نے جان بوجھ کر وہ تبدیل ہوا وہ انداز اختیار نہیں کیا, ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم بالکل اسی طریقے سے مجلس پڑھیں جس طرح سے عام لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں, ہم نے کوشش یہی کی. اچھا اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے دوست احباب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اصل مجلس ہے ہی نہیں اصل. تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ نے اتنی ڈھیر ساری مجلسیں سنی ہیں, اگر ایک دو دفعہ بغیر مجلس کے کوئی ذکر اہل بیت سن لیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ذکر اہل بیت تو کنفرم ہے نا, باقی یہ کہ وہ مجلس کا وہ انداز نہیں ہوگا, لیکن ہم ایک سادہ طریقے سے بات کریں گے, آپ اس انداز میں سن لیجئے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ کیوں یہ کام کیا ہم نے, ہم نے یہ اندازہ ہی لگایا کہ آپ کو اپنی زندگی میں اسٹینڈرڈس بنانے ہوتے ہیں, اور آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں, ان سب کو اپنی زندگی کے اندر ایک اسٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کی زندگی میں اسٹینڈرڈ نہیں ہو تو اس کی زندگی بکھر جاتی ہے, وہ مولا کائنات کے قول کے مطابق ہمجن رعا بن جاتا ہے. ان کے نام پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. میں کوشش کروں گا کہ ہم بات کو بالکل ایک فوکسڈ پوائنٹ کے اوپر رکھیں رہیں. مولانا نے ایک عجیب قول ارشاد فرمایا, ہم لوگوں کو بچپن سے چونکہ امیر المومنین کے قول سننے کو ملے ہیں تو بعض اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قول کتنا بڑا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے بھئی آپ اگر زندگی بھر جب سے پیدا ہوئے آنکھیں ہیں آپ کی، تو آپ کو پتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں پتا نہ چلے نا کہ یہ کتنی بڑی ہے، تو ایک دفعہ یوں سوچا کرو کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے نا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، تو سوچو کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ڈسکشن ہو رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اس میں مختلف طبقات فکر اور مختلف فرقہائے اسلام کے اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کسی نے یہ عجیب سوال اٹھایا. اور اس نے سوال اٹھایا کہ 61 ہجرا میں سید الشہداء نے قربانی دی تو کیا بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اصلا یزید بھی اس وقت ختم نہیں ہوا تھا، یزید بھی 2 سال کے بعد مرا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا یزید مرا؟ نہیں مرا. بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی؟ نہیں ختم ہوئی. بنی امیہ کی حکومت کو ختم ہوتے ہوتے مزید 70-80 سال اور لگ گئے کم و بیش. اس نے کہا کہ پھر بنی امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی 132 ہجرا میں، تو کیا اس کے بعد اہل بیت کو حکومت ملی؟ تب بھی نہیں ملی. تب آ گئے بنی عباس، اور بنی عباس کو جاتے جاتے 700 سال اور لگ گئے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو قربانی سید الشہداء نے دی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہاں جو بیٹھا تھا اینکر تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ تھے، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی فائدہ کیا ہوا؟ تو ایک اہل بیت کے چاہنے والے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. کہنے کہ یہ تو تم کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سوچو کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایسے سوچو کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تم سب لوگ یزید کے پالتو بن جانور بنے ہوئے ہوتے، دین اسلام مٹ چکا ہوتا، تم لوگوں نے جاہلیت کے سردار کے طور پہ یزید کو تسلیم کر لیا ہوتا، تم لوگ جاہلیت کے غلام بنے ہوئے ہوتے یزید کے سامنے. سید الشہداء نے تم سب کو آزادی دے دی، سید الشہداء نے پرچم اسلام کو بلند کر دی. تو کوئی چیز بعض اوقات اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اندر اچھی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایسا ہی میں کہوں گا، ہم نے امیر المومنین کے اقوال بچپن سے سنے، ہم نعمت نہیں پہچان پا رہے. ایک دفعہ سوچیں یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. یہ نہ ہوتے نا تو ہم لوگ جہالت میں ہوتے، ہم لوگ اندھیرے میں ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اصلا علم کسے کہتے. یہ اقوال نہ ہوتے تو ہمارے لیے علم اور جہل میں کوئی فرق نہیں تھا، ہم لوگ جہالت میں رہتے. اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے اور لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اور اب بھی بدقسمتی سے علم کے اندر نہیں آ رہا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہاں پر یہ ہے. تو امیر المومنین کے عجیب و غریب اقوال ہیں. ایک قول جو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اس سے میں تعبیر لیتا ہوں اور اس کو تطبیق کرتے ہیں اپنے اس ڈسکشن کے اوپر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرج. فرمایا انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہی کبھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی گفتگو کرے کہ کسی بہت بڑی صنف کے بارے میں کہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، 4 قسم کی ہوتی ہے، تو پھر 2 میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے. اگر اس کی بات صحیح ہے تو یہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، ورنہ پوری انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ یا تو اس کی بات غلط ہے تو یہ جاہل آدمی ہے کہ یہ جاہل تھا اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور اگر یہ کہے کہ پوری انسانیت 2 قسم کی ہے یا 3 قسم کی ہے، حتیٰ میں کہوں 8 قسم کی ہے، اور تقسیم صحیح کر لے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا انسان ہے. کیوں؟ انسانیت اربوں انسان اس وقت ہیں دنیا کے اندر، 6 ارب 7 ارب تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ 6-7 ارب انسان اس وقت روئے زمین کے اوپر ہے. اب اگر مولا کائنات 1400 سال پہلے کہتے ہیں انسان 3 قسم کے ہیں، اب تو کتنے ارب انسانوں کے بارے میں بات ہوئی ہے پھر؟ 6-6.5 ارب تو اس وقت ہیں، 1400 سال میں کتنے ارب گزرے ہوں گے؟ نہیں، اللہ جانتا کتنے ارب گزرے ہوں گے. قیامت تک کتنے ارب اور آئیں گے؟ ابھی گویا مولا کائنات 10 ارب سینکڑوں ارب انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سارے انسان 3 قسم کے ہیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. اچھا، اب وہ جو کہا کہ 3 قسم کے ہیں، تو یہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جس میں ایک ہمیں بھی ہونا ہے، پھر ہم بھی اس میں سے ایک ہوں گے، پھر 3 سے باہر نہیں جائیں گے ہم. تو انہوں نے فرمایا کہ 3 قسم کے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 میں سے ایک ہم ہیں. تو انہوں نے اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اور آپ کون سے میں. اچھا، یہ ہو سکتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہم دوپہر میں 1 قسم میں ہوں، شام میں ایک اور قسم میں آ جائے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہوں گے انہی تین کیٹیگریز میں کہیں پر. نمبر ایک فرما انسان تین قسم کے. نمبر ایک عالم ربانی, ایک ایسا عالم ہے جو خدا ترس ہے, خدا کو پہچاننے والا ہے. عالم ہے صاحب علم ہے, اور صاحب علم کھوکھلا علم نہیں ہے. عالم ربانی, ربانی رب سے مثال لی گئی ہے. عالم ربانی, عالم ربانی کسے کہیں گے؟ وہ عالم ہوگا جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو خدا سے نزدیک کر رہا ہوگا. فرمایا انسانوں کی ایک صنف وہ ہے جو عالم ربانی ہے. اب آپ نے تصور فرمایا, امام نے فرمایا انسانوں کی تین صنفیں, ایک وہ ہے جو عالم ہے. نہیں, صرف عالم کی بات نہیں ہو رہی, عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے. ربانی کون سا ہوا؟ وہ عالم ہوا کہ جو نہ صرف خود خدا کو مانتا ہے, خود خدا کے راستے پہ چلتا ہے, بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندوں کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے انسان کا. کوئی انسان اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ بندوں کو خدا سے نزدیک کرنے لگے, یہ انبیاء کا کام ہے. انبیاء کے کاموں میں, منفرد کاموں میں سے ایک کام یہ, وہ بندوں کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے. بس مولانا نے فرمایا انسانوں کی تین قسمیں, ایک قسم کون سی ہوئی؟ عالم ربانی. اور دوسرا فرمایا متعلم علی سبیل النجات, متعلم علی سبیل النجات. جگہ محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد عجل فرج. بس ایک صنف ہو گئی, وہ عالم ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسری صنف کون سی ہوئی؟ متعلم علی سبیل النجات, وہ متعلم ہے, سیکھنے والا ہے جو نجات کے راستے کے اوپر ہے. ہر سیکھنے والا نہیں, سیکھنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک وہ سیکھنے والا ہو سکتا ہے جو جتنا کچھ سیکھتا ہے صرف اپنی مادی دنیا کے لیے سیکھتا ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ خود اپنے دل میں انکار کر لیجئے گا, زیادہ تر یونیورسٹیز میں ایسا ہی نہیں ہو رہا. کس لیے سیکھ رہے ہیں؟